أعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. For the last two nights, we have been discussing the identity of a human being, where he has come from, what is expected of the human being by Allah subhanahu wa ta'ala and by the other creations that Allah has created. The path which the human being is taking and selecting for himself in Surah Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala says, in Surah Al-Dahr, I beg your pardon, Allah says, Inna hadaynahu sabil. We have already shown him the right path. Imma shakiran wa imma kafura. Whether he is thankful and grateful that we have shown him the path, or whether he transgresses and becomes a kafir. Kafir here means disobedient and not infidel. So the path has already been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. He has shown to us that this is the path, this is what you and I are supposed to take. But human being has still been unable to identify his identity. When the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, says in Hadith Qudsi, كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا. I was a hidden treasure. The Holy Prophet says to us that Allah subhanahu wa ta'ala says, كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا. I was a hidden treasure. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفُ. I wanted to be known. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ كَيْ أُعْرَفْ. That is why I created the creation, so that I am known by the creation. The question is, does Allah require you to know Him? Does He need any individual to understand Him? Or is it for the benefit of the individual himself to know His Lord? The fact that he says, I was a hidden treasure. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ. I wanted to be known. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ كَيْ أُعْرَفْ. I created the creation so that I am known and I am understood. Is for the benefit of the one created to know that there is a Lord who has created him. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. If you do good, if you try to understand your Lord, أحسنتم لأنفسكم, you do it for your own benefit. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. If you don't, it is entirely up to you. Therefore, my responsibility as a human being who has been created by Allah subhanahu wa ta'ala is to know myself, is to know who I am, to be able to travel within myself so that I am able to identify something which is known as Allah subhanahu wa ta'ala. Scientifically, those things which are not comprehended by five senses do not exist. Or their existence to any individual mind is skepticism, skeptical. If you cannot see something, it does not exist. If you cannot hear something, it does not exist. If you cannot smell something, it does not exist. If you cannot taste something, it cannot exist. And if you are unable to touch something, it does not exist. However, the concept of Allah subhanahu wa ta'ala, subsequently the concept of Ruh, is something which is not seen. One cannot see Ruh. One cannot feel Ruh. One cannot taste Ruh. One cannot smell Ruh. One cannot touch Ruh. Can I deny the fact that Ruh exists? Can I deny the fact that Allah subhanahu wa ta'ala does not exist because I cannot comprehend him or I cannot perceive him through any one of the five senses? Is a question that I must ask myself. I remember once having read somewhere that a student in the university was being mocked at, a Muslim student was being mocked at for being a Muslim inside the classroom, by certain other colleagues or students who were there with him, who were studying with him, that he was a Muslim, that he believed in Allah subhanahu wa ta'ala, that believed in something that could not be perceived, that he believed in this and that. Suddenly a professor walked into the classroom and he was told that one of the students here is a Muslim and he believes in the concept of Allah. He denies the concept of Trinity, he denies every other concept, neither is he an atheist. He is someone who believes in the existence of Allah, and Allah is someone who is unseen. So the professor decided to speak to this young man and ask him about the concept of Allah subhanahu wa ta'ala. And he asked him several questions, many questions regarding Allah. Finally, he said to this boy, "Have you ever seen this Allah that you believe in?" So the student said, "No, I have not seen Allah subhanahu wa ta'ala. It is not something that can be seen. He is not someone who can be seen. He cannot be perceived by naked eye." Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamu alayhi was asked by someone, "Hal ra'ayta rabbak ya Ali? Have you seen your Lord?" And the reply that Imam Ali Salatu Wasalam gives is very interesting. He says, "Ma abadtu rabban lam arah," or "Ma abud rabban lam arah." I do not worship a Lord that I cannot see. This is Amirul Mu'mineen. What is this seeing that Imam Ali Salatu Wasalam is talking to us about? Through this, inshallah, we shall understand the concept of Ruh and the phenomena of something that exists but cannot be seen. The professor asks this boy, "Have you seen Allah subhanahu wa ta'ala?" He says, "No, I have not seen him, because Allah is not something to be seen." "Have you felt him? Have you touched him?" He said, "No, something that I cannot see, how can I touch?" "Have you ever smelled Allah subhanahu wa ta'ala or the fragrance of Allah?" "No, I have not." "Have you ever tasted Allah subhanahu wa ta'ala?" "No." "Have you ever heard his voice?" "No, I have not." In that case, something that cannot be heard, something that cannot be smelled, something that cannot be seen, something that cannot be touched or tasted does not exist. Because our youth in our community and within the Muslim Ummah sometimes are not well equipped with the answers that are supposed to be given to them so that they can speak to the people of their level in their frequency, brings the concept of the people towards the Muslims that these people lack knowledge, that they do not have the answers to the things that they believe in themselves. This student could not answer. However, there was another student who was also there, who stood up and said to the professor, "May I speak for a few minutes? But I want to address the classroom, just like you have addressed the classroom when you were asking this question to this student." So the professor allowed him, and he came there and he said, "Have you ever seen the brain of this professor?" The classroom said, "No." "Have you ever tasted it?" "No." "Have you ever felt it?" "No." "Have you ever smelt it?" "No." "Have you ever heard it?" "No." "I declare the professor is without a brain." If you can say that Allah subhanahu wa ta'ala cannot be perceived. Similarly, if you remember the incident of Bahlul, when he took a stone and struck on the head of Harun Rashid, the answer was simple. In the way in which he performed the entire act, it was probably something to laugh about, but it was full of wisdom. Now, this is Allah subhanahu wa ta'ala. The existence of ruh within me, it is not something that can be perceived. For it is the ruh of Allah subhanahu wa ta'ala in myself. I cannot perceive it, I cannot hear it, I cannot smell it, I cannot taste it, I cannot touch it. Because it is not something that can be seen. Similarly, the angel. You will find people claiming to have seen angels and whatever. However, something that does, you cannot, nobody can claim that the angel is male or female. There is no concept of male and female in something that is unseen. Allah is neither male nor female, but for the purpose of language, he uses himself as masculine. He is neither a male nor a female. An angel is neither a male nor a female. Ruh is not restricted to femininity or masculinity. The existence of the human being within himself is neither a male nor a female. What is a male and a female is distinguished through the body that Allah subhanahu wa ta'ala has given to this ruh. The moment the body comes into existence, after the creation that Allah subhanahu wa ta'ala makes it go through certain stages, and when the child is born is when one can determine whether this is a male or a female. The concept is with the body only. As far as the ruh is concerned, there is neither a male ruh nor a female ruh. Our creation is ruh. We have been created of the ruh. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. You know the creation of Adam, it is said that Adam was created a long time. When Adam was created, he was like a statue. There was no ruh in him. The angels used to pass him day and night without any sajda to Adam, without giving any importance whatsoever to Adam. His mold was already made. He was already there. His statue already existed until the day when Allah declared, وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. When I have blown my ruh unto him, then I want you all to prostrate before Adam. The moment the first movement took place after the ruh went into Adam is when the angels prostrated. The question I ask now, and the answer will be given by yourselves when you contemplate on these things, is, did the angels prostrate to Adam, or they prostrated to something which is called Allah subhanahu wa ta'ala? Adam was just there to prove to the angels that my creation, the creation that I am creating, is a creation which is the best of creations. Tabarakallahu ahsanul khaliqeen. He congratulated himself after creating the human being. Now, having understood this, let us take one step forward. Just like the body requires nourishment, just like the body requires good health, just like the body requires one to be able to move the body without any problem, similarly the ruh requires nourishment. The nourishment of the ruh is every action that I perform through the body that Allah subhanahu wa ta'ala has given me, to the extent of eating food. Sometimes people ask questions as to what is wrong in eating food which has been made by a Hindu. What is wrong? Is a Hindu not a human being? Indeed he is. People will ask a question that when you go to the Muslim world or you go to probably a house of a Muslim, you will find them to be filthy and dirty. Their kitchens are filthy and dirty. But when you go to a Hindu, he could be the cleanest man on earth. And the kitchen could be the most hygienic of all the kitchens. Yet we are told that we cannot eat food which is prepared by a Hindu. There is a difference between cleanliness and purity. Between cleanliness and tahara or tahir, there is something which is called saaf in Urdu, and there is something which is called tahir. There is two different things altogether. Even what I eat affects my ruh. Muhsin al-Amin, in Nahj al-Balagha, Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamah, he's talking about the battle of Jamal. Imam alayhi salatu wasalam had a son called Muhammad Hanafiya. This Muhammad Hanafiya was the son of Amir al-Mu'mineen. He was not different from Abu al-Fadl Abbas, for example. He was the son of Amir al-Mu'mineen. In the battle of Jamal, Imam alayhi salatu wasalam is telling his son Muhammad Hanafiya, Bunayya, my son, tib ala najiratik, wa'ir Allah jumjumatak. Give away your skull in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and remain steadfast. Go and fight, my son. Qaddim bunayya, go. Nazul Balagh. The son looks at Imam alayhi salatu wasalam, Muhammad Hanafiya. Before I say anything further, Muhammad Hanafiya was one of the most pious sons of Imam alayhi salatu wasalam. There was absolutely nothing wrong in him. How could there have been anything wrong in him? He was the son of Ali. He was one of the greatest. In fact, when Imam alayhi salatu wasalam left, Imam Hussein left from Medina to Munawwara to go towards Kufa, he left Muhammad Hanafiya by saying, when Muhammad expressed his desire to come with him, he said to Muhammad Hanafiya, yourself and Abdullah ibn Ja'far must remain here, for if you come with me, Medina will remain without ulama. This was Muhammad Hanafiya. However, in the battle of Jamal, when Imam alayhi salatu wasalam says, Qaddim bunayya, go. Muhammad Hanafiya looks at his father and says, father, there is a rain of arrows. People are striking arrows towards us, and you expect me to go now and fight these people? Imam alayhi salatu wasalam says, Bunayya wa'ir Allah jumjumatan. Give your skull away in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Qaddim, go. Again, Muhammad Hanafiya asks his father, father, there is a rain of arrows. Look at the arrows outside and you expect me to go. Again, Amir al-Mu'mineen says, Bunayya, Qaddim. Muhsin al-Amin, in his book A'yan al-Shia, which is an encyclopedia of the Shia world, says in his book, at that time, Imam Hassan, salawatullahi wa salamu alayhi, walked where there was a conversation going on between Muhammad Hanafiya and Amir al-Mu'mineen. Immediately after approaching Imam, Imam Hassan says to Imam Ali, father, allow me to go. Let me go and fight these people in Jamal. So Imam Ali allowed him and said, Hassan, Qaddim, go and fight. when Muhammad the Hanafiya saw that Imam Hassan went without asking any question, immediately he started to weep. Tears started rolling down his cheek, and he went on one side and he sat down. Amir al-Mu'mineen came and held him by the shoulders and said, Muhammad, it is not your fault. You need not cry. It is the milk that was fed to you by your mother, the effect of which is shown today. This is Amir al-Mu'mineen. What I eat, otherwise Muhammad al-Hanafiya. And then Imam al-Salaat wa-Salaam says to Muhammad al-Hanafiya, had you also been breastfed by Fatima Zahra, you would never have refused to go. What I eat, when I am told that to eat food or to eat meat which is not slaughtered Islamically is haram, not because Allah enjoys you not eating McDonald's, not because he gets enjoyment out of seeing that you are depriving yourself of Big Mac. No, he gets no enjoyment whatsoever. Everything that I eat, everything that I consume, gives nourishment to my ruh, and my ruh is spiritually elevated higher and higher. The more I keep away from these things, the more the ruh gets the nourishment. Otherwise, you people can eat food and you will not die, I promise you. Hundreds of people are eating food made from different kuffar and they are surviving, alhamdulillah, and you shall survive. Probably it is more nourishing to the body, but the ruh gets nothing out of it. Sometimes you will find that you used to pray all the time. You used to pray, or you used to have the spiritual sense within yourself, and suddenly one day you find that you don't feel like praying, you don't feel like reciting Quran and Majid, you don't feel like, no, that you have eaten something. Know that your ruh has been affected by something which has stopped your progress spiritually. Everything that I consume. When Allama Majlisi alayhi rahmah, there are two Allama Majlisi in history. One is Muhammad Baqir Majlisi, who has written Biharul Anwar, who is the son of the senior Allama Majlisi, Muhammad Taqi Majlisi. Muhammad Taqi was the father, and Muhammad Baqir Majlisi was the son. When Muhammad Taqi Majlisi, the father's wife, when she conceived Muhammad Baqir Majlisi, and when Muhammad Baqir Majlisi was in the womb of his mother, Muhammad Taqi Majlisi went to his wife and said that it is my desire that when this child, throughout your pregnancy and when this child is born, do not feed him without wudu. Do not give him milk without. Why? What is the reason for him to have said this? What difference does it make whether the milk is fed with wudu or without wudu? The reason is that when the child is conceived, and when the mother is looking at whatever she looks at, if she is reciting Quran and Majid during her pregnancy, her ruh, together with the ruh that is attached within her, which is the ruh of her child, gets that nourishment of spiritual nourishment. Whatever is done by the mother at that time, the effect goes into the child, into the other ruh, and the other ruh is also affected. When a child is born, you will see within the families, if you will notice yourself, within the families, obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, through nourishment of the ruh that was provided by the parent at the time when the child had conceived. When I see my child disobeying the commands of Allah, let alone the parents, disobeying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, I must know that there is something wrong, something is missing. Therefore, the ruh requires nourishment. And the nourishment of the ruh is every action that you and I take in obedience to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. There are two types of sharia. There is the sharia of Islam, which is what we must all follow. And then there is a Shariat which we call Dosimani Shariat. means the Shariat of old elderly women. You will see them giving out certain fatwas, not fatwas as a fatwa of Sharia as I speak, but they give certain fatwas. Sometimes I do not know how, what is the phenomena, what is the idea, I am not sure about it myself, but sometimes what they say is true. For example, you will hear elderly women, although probably within Sharia there is absolutely no concept of this whatsoever. When you will see a woman pregnant, for example, the old woman will say, at the time of eclipse, when there is a sun eclipse or moon eclipse or whatever, you will hear the old woman say that the poor woman who is pregnant must not sleep, or she must not hold scissors in her hand, or she must not hold a knife in her hand, otherwise when the child is born we'll have half an ear cut or something like that. I do not know where they come from. And they have proved, I have seen it myself with these eyes, they have somehow proved to myself that this is a concept which is true, although it has absolutely nothing to do with Sharia. It is related to Ruh, there is no doubt about it. But what is the knowledge and what is the science of where they have come up with these things is something which is to be researched. However, the Ruh requires total nourishment. And the nourishment of the Ruh is obedience of the command of Allah subhanahu wa ta'ala, to be submissive at all times to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. When he says, this is halal, I know this is halal for me. When he says, this is haram, I know it is haram for me. When I am told that pork is haram, for example, it is not haram because Allah enjoys depriving you from pork. Because pork, the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, when he was asked why was pork haram, the answer could have been very simple. Because Allah wanted pork to be haram, that is why it is haram. Or the Holy Prophet of Islam would have answered in any other way why pork is haram. But the answer that the Holy Prophet of Islam gave was completely related to Ruh. The answer he gave will remain until the day of judgment. The Holy Prophet of Islam says, one who consumes pork loses haya and shame in his life. This is what the Holy Prophet said 1400 years ago. I will not realize it. I will probably consuming pork. But the haya which the pork comes to remove within my ruh, there is no doubt about it whatsoever. Therefore, the concept of Ruh within myself, how I have been created, what Allah subhanahu wa ta'ala has put within myself, which requires nourishment, needs to be identified. Unless and until I am able to know who I am, I will not be able to understand any other concept of Allah subhanahu wa ta'ala. When we are in this world living like zombies, honest to God, I say this openly. It is just a life of zombies. Wake up in the morning, bombarded by millions of advertisements, telling us of how to lead our lives, showing us the glamours of the outside world, and all these things, we start to follow what the television teaches us. Take a brush in the morning, brush your tooth, take this, do this, do this, do this, do this, do this. Eventually comes the evening, this is how you are supposed to sleep. Take a perfume, put it on you and go to sleep. While the Holy Prophet of Islam teaches us how to wake up in the morning until the moment of how to sleep, which gives nourishment to my ruh, I ignore all that. And I follow all the other things that are being taught to me by the world, by this glamorous world. Al-malu wal-banoon zinatul hayati dunya. Wealth, property, children are nothing but the beautification and the ornament of this world. Only this world, nothing after this. They can do nothing for you after. So when I live in this world, my primary Responsibility is to understand who am I? Where do I come from? Why did I come? What was the reason for Allah to have brought me? And what is expected of me? How much do I know myself? What do I know about myself? You know, in Pakistan, I saw once those people who sell goats and sheep and herds. They will sell you, if it is a big, heavy, when you go to Makkah, inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala take all those people who have never been there, grant us the opportunity to visit the holy city of Makkah. You will see people selling sheep during Qurbani on Hajj period. Similarly, in India, in Pakistan, in Tanzania, but in Pakistan, once I saw myself. ₹1,000, this is ₹700, this is ₹500, this is so much. One of the sheep was also sold for a good price of ₹700, probably, or ₹1,000, but a good price of a full, hefty sheep. By the time the man came home with the sheep, and I was there to see this myself, what had happened there was not realized. There is some, after you slaughter a sheep, you normally remove the skin of the sheep. When these people found that there was one sheep which was very thin, and it had no value whatsoever, they took a sheepskin and they covered this other thin sheep together with this new skin that they had removed from the other sheep, like stuffing it properly nicely, and then tying underneath the stomach of the sheep, tying it with the good rope, so nobody could see it. The moment you saw the sheep look hefty, while the sheep was playing at home, and I am witness to this, suddenly the child who was playing with it held this rope which was underneath the stomach of the sheep and he pulled it and the whole skin came out to see what kind of a sheep it was. Having understood this, human being, that you know with two eyes, that I know with a nose, that you understand with the head and the body that he has, is not the human being that we know, that we understand. Human being is something totally different, created by Allah subhanahu wa ta'ala. I will say to you, Allah called the human being zaluman jahula, the most zalim and the most ignorant. Why did he call a human being? You know, when Allah subhanahu wa ta'ala gave the amana, I will speak about it tomorrow, inshallah. He called the human being zaluman jahula. That means human being is most zalim and he is most jahil of all. Why? Because he obeyed the commands of Allah. This is something which inshallah I will speak about tomorrow. Maybe it is something that I will not be able to finish tonight, this evening. However, why did Allah call a human being zalim and jahil? Because the human being understood himself as the cheat. When I look at your face, you know, when you look at the mirror, you never get a true picture of yourself. Don't be fooled by what you see in the mirror, although you will shave your beard properly and you will put a perfume here and here, but you see the opposite side of you on the mirror. You will never be able to see yourself exactly as you are on the mirror because it is the opposite side of you. The eyes of the human beings are facing outward today. On the day of judgment, you will be able to see yourself from this side, from the opposite side of what you have made of yourself, of what you actually look like. There is a science in Islam which is called ilmul irfan or Gnosticism. There is something which is called mysticism in the world of spirituality. Then there is something which is called Gnosticism. This is called ilmul irfan. These are people who are urafa, who meditate in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Their goal is Allah. They want to reach Allah. And it is a different science altogether. It is one of the most wonderful subjects for anyone to study. However, there comes a point when they reach a level whereby these people do not even look at the faces of other people. Imam Zainul Abidin, salawatullahi wa salamu alayhi. One day, while performing tawaf was with a blind man. There was a blind man performing tawaf with Imam alayhi salatu wasalam. Suddenly, this blind man heard voices of people performing tawaf. And he said to the Imam, Yabna Rasulullah, I hear this year, or I see, and what I can hear from this tawaf, that this year there are lots and lots of hujjaj who have come to perform tawaf. Imam alayhi salatu wasalam looked at him and said, I wish you could see. And then he took some part of his lu'ab and he put it on the eyes of this blind man. And he opened his two fingers and he says, look through these two fingers what I want you to see. When the blind man opened his eyes to see people performing tawaf, he saw that they were not people but animals performing tawaf with faces that were scary. And he said to the Imam, and he could only see one or two or three people performing tawaf with humility. He looked at Imam alayhi salatu wasalam and says, Yabna Rasulullah, what is this? I see dogs performing tawaf. I see pigs performing tawaf. Imam said, do you wish me to close your eyes again? He says, yes, Yabna Rasulullah, it is better for me to remain blind. If a man knew what he has made of himself, as I said in Hadith al-Qudsi, Allah says, لو عرف الناس ما أعرف منك. If people knew what I know about you, nobody would consider you worthy of salam. Who am I? I have yet to understand who I am before I am able to say, oh Allah, I understand you. Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, salawatullahi says to Allah subhanahu wa ta'ala, مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِّن نَارِكَ. And I will end with this note. Imam alayhi salatu wasalam says, Ilahi, O my Lord, ma abadtuka khawfan min narik. I did not worship you in fear of the fire of your hell. Wala tam'an li jannatik, nor have I worshipped you because I have a desire for your heaven. Allahu Akbar. Bal وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ. I have considered you worthy of worship. That is why I worship you. Who is this Amir al-Mu'mineen? How do I know my Lord? How can I understand my Lord if I don't know who I am? Of what has been created within myself. Salawat. How can I understand my Lord? Our mission is to know who we are worshipping. We will not know who we are worshipping until and unless we understand who we are. Ajzan Girami, mukhtasar ye, ki hamari zindagi ka pura focus, ma'rifat-e khudawand-e ta'ala hona chahiye. Jab tak Allah ki ma'rifat hum hasil nahi kar payenge, dunya ki har shay hamare liye bekar. Allah hi ki ma'rifat کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں, اسی کی معرفت پہ جینا ہے, اسی کی معرفت پہ مرنا ہے, اسی کی معرفت پہ ہمیں دوبارہ زندہ ہو کے واپس آنا ہے. انسان نے اپنی زندگی کو گندگی کے اندر چھوڑ رکھا ہے. انسان نے اپنی زندگی میں ہر وہ شے کرنے کی کوشش کی جس سے اس کو فقط اور فقط دنیا میں فائدہ ملا, آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. یہی انسان ہے میرے عزیز دوستو جس کو خداوند تعالی بار بار پکارتا ہے, عبدی, میرے بندے, اطعنی اجعلک مثلی. اللہ اکبر. میرے بندے, میری اطاعت کر, میں تجھے میرے جیسا بنا دوں. خدا کہتا ہے حدیث قدسی میں, عبدی, یبن آدم انا ملک لا ازول. اے آدم کی اولاد, میں وہ بادشاہ ہوں جو کبھی پیرش نہیں ہوتا. اذا قلت لشیء کن فیکون, میں جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو تو ہو جاتی ہے. یبن آدم, اے آدم کی اولاد, اطعنی فیما امرتو، میری اطاعت ویسے کر جیسے میں نے تجھے اطاعت کا حکم دیا، وانتہی عما نہیتک، ان تمام چیزوں سے پرہیز کر جن چیزوں سے میں نے تجھے روکا، حتی یہاں تک کہ میں تجھے ویسا بنا دوں، تقول کن فیکون، کہ تو کہے ہو تو ہو جائے. اس کے لیے پیدا کیا گیا انسان، لیکن انسان نے اپنے پوٹینشل کو نہیں جانا، انسان نے اپنے پوٹینشل کو نہیں سمجھا. انسان سمجھا وہ آیا ہے دنیا میں کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، بچے پیدا کر کے دنیا میں مرنے کے لیے بس. تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ کیوں انسان افضل ترین مخلوق خداوند تعالی؟ کیوں؟ کیا فرق ہے انسان میں اور جانور میں؟ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، جانور بھی شادی تو نہیں کرتا شاید، لیکن جانور بھی پیدا کرتا ہے بچے اور جانور بھی مر جاتا ہے. ایک سائیکل ہے جس سائیکل کے تھرو جانور بھی جاتا ہے. لیکن میرا عزیز دوستو، اس جانور میں اور اس انسان میں جو کھاتا ہے پیتا ہے، شاید شادی کر کے، اب شادی ہم کرتے ہیں الحمدللہ ہماری قوم کے اندر آج کل، ورنہ باہر میں شادیاں ہوتی بھی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں بالکل جانوروں کی طرح. ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے اسے کہا، بولا آپ جو اخلاق کے اوپر مجلس پڑھتے ہیں، آپ کو ایک پروگرام دیکھنا چاہیے ٹی وی کے اوپر. تو میں نے کہا کون سا پروگرام؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتا چلے گی کہ انسان انسان ہے یا انسان جانور ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، کوئی ایسا پروگرام ہو تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا مولانا آپ دیکھیے جیری اسپرنگر شو، اس میں آپ کو پتا چلے گا کتنے انسان انسان ہیں، کتنے حیوان حیوان ہیں. دراصل جب میں نے اس پروگرام کو دیکھا تو اس میں پتا چلا مجھے کہ کیا انسان ہے اور کہاں تک انسان پہنچ گیا، کس ضلالت تک انسان پہنچ گیا کہ ماں اپنی اولاد کے ساتھ اس پروگرام میں آ کے دنیا کو بتاتی ہے کتنی بے شرم ہے. باپ آ کے اپنے آپ کو بتاتا ہے کتنا بے حیا ہے، اولاد اپنے اور اپنے آپ کو آ کے بتاتی ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر. اور یہی خدا نے کہا اولئک کالانعام بل هم اغل، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. یہ قرآن کیوں؟ اس لیے کہ اپنی شناخت انسان نے نہیں کی، اسے نہیں معلوم کہ اس کی ویلیو کیا ہے. اگر انسان چاہے تو اتنا بلند ہو سکتا ہے، اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ملائکہ بھی اس سے پست رہ جائے. ملائکہ نے آبجیکٹ کیا انسان کی پیدائش کو، انسان کی خلقت کو ملائکہ نے آبجیکٹ کیا. کیوں مالک، کیوں پیدا کر رہا ہے تو ان لوگوں کو؟ کیا فائدہ ہے ان کو پیدا کرنے کا؟ یہ زمین پہ خون خرابہ کریں گے، زمین پہ فساد پھیلائیں گے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں، ہم تیرے لیے اس دنیا میں جیتے ہیں، تیری گلوری کو سنگ کرتے ہیں. کیوں بنا رہا ہے تو ان کو میرے مالی؟ انی اعلمو ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انسان اگر چاہے تو اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ تم بھی پست رہ جاؤ. اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے ہجرت کے واقعے کے اندر لکھا ہے کہ جب ہجرت کا واقعہ ہو رہا تھا، پیغمبر اسلام نے جو حکم دیا تھا، ریکویسٹ نہیں کی تھی مولا کائنات کو، حکم دیا علی آج تم میرے بستر پہ سو، آج شب تم میرے بستر پہ سو. مولا کائنات آئے بستر پہ سوئے. دہلوی لکھتے ہیں، بہت بڑے سنی کے عالم میں سے، لکھتے ہیں کہ اس وقت خداوند تعالیٰ نے ملائکہ کو بلایا جب علی بستر پہ سوئے ہوئے تھے. خداوند تعالیٰ نے ملائکہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو علی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان کو دے رہا ہے. اسے کہتے ہیں ایثار، عربک میں اسے کہتے ہیں ایثار، جب آپ اپنا حق کسی کے اوپر گوا دیں اس کو کہتے ہیں ایثار. خدا دہلوی لکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ملائکہ سے پوچھا تم ایسا کر سکتے ہو جیسا کہ علی نے اپنے بھائی رسول محمد کے لیے کیا ہے، تم ایسا کر سکتے ہو؟ ملائکہ کا جواب بھی بہت خوبصورت تھا، ملک کر تو سکتے ہیں لیکن اگر ہم میں سے ایک ختم ہو گیا تو تیری عبادت میں کمی ہو جائے. اگر ہم میں سے ایک کم ہو گیا تو تیری عبادت میں کمی ہو جائے گی. خداوند تعالیٰ کہتا ہے ذرا زمین کی طرف دیکھو کہ انسان جب خداوند تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ انسان سجدہ کرے تو انسان یوں سجدہ کرتا ہے, ایسے سجدہ کرتا ہے جیسے علی پیغمبر اسلام کا کہنا مان کے پوری رات شب ہجرت بستر میں سو رہا. یہ انسان ہے کہ جس کی بلندی تم نہیں سمجھ سکتے, یہ انسان ہے کہ جس کی بلندی اگر تم جاننا چاہو تو تم ملائکہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں. لیکن انسان ہی نے جب اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ملائکہ کا کیا قصور ہے کہ ملائکہ اس کی ایگزسٹنس کو اپوز کرتے. بس عزیزان کرام, مختصر یہ کہ ہماری زندگی یوں ہی ویسٹ نہ ہو جائے, ہماری زندگی ایسے ہی ختم نہ ہو جائے. ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی میں جئیں جس ذمہ داری کو خداوند تعالی نے ہمارے گلوں پہ لگا رکھا ہے. قیامت کے دن جب ہم محشور ہوں تو ہمارے پاس وہ اعمال ہوں جن اعمال سے خدا راضی ہو, ہم اس کو سمجھ کے اس کو سجدہ کریں, ہم اس کو جان کے اس کو سجدہ کریں, ہم اس کو کمپریہینڈ کر کے اس کا سجدہ کریں. نہیں کہ تو تھا بس ہم سے کہا تھا کسی نے کہ تو ہے تو ہم نے سجدہ کیا, نہیں. وہ انسان جو اللہ کو سمجھ کے سجدہ کرے گا اس کا ایک سجدہ ہزار سجدے سے بہتر ہوگا. وہی شاعر نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ لاکھوں سجدوں سے بہتر ہوگا, صرف ایک سجدہ. لیکن اس وقت وہ سجدہ بہتر ہوگا جب میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کروں گا اللہ کو سمجھنے کے بعد, اللہ کو جاننے کے بعد. اور اس کو میں نہیں جان سکتا جب تک کہ میں اپنے آپ کو نہ پہچان. کربلا والوں نے یوں اللہ کو سمجھا تھا, یوں اللہ کو سمجھا تھا, یوں اللہ کو پہچانا تھا, یوں اللہ کی معرفت کو حاصل کیا تھا کہ ان کے سامنے اگر تلوار بھی بلند ہو جاتی تھی تو وہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اگر خدا کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی تلوار کو تمہارے سامنے بلند نہیں کرے. کبھی حر ابن شہید الریاحی نے ایک رات میں صرف معرفت خدا کو حاصل کیا, ایک رات, صرف ایک رات. پوری رات یہاں سے وہاں ٹہلتے رہے اور اسے ایک رات میں معرفت خداوند تعالی کو حاصل کیا. مسلم ابن عقیل جس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو بھیجا تھا کوفے میں, جب کوفے میں پہنچے تو حالت یہ تھی کہ مجمع لاکھوں کا ان کو ریسیو اور ان کے استقبال کے لیے آیا تھا. جب نماز کا وقت آیا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا ہے کہ مسلم ابن عقیل شہر کوفہ میں آ چکے ہیں, چاروں طرف سے دھمکیاں شروع کر دیں کہ جو بھی ان کے ساتھ مربوط نظر آئے گا اس کو قتل کر دیا جائے. پہلی نماز پڑھی اور نماز مسلم ابن عقیل نے خود پڑھائی. جب نماز تمام ہوئی پلٹ کے جب مسلم ابن عقیل نے پیچھے دیکھا ہے تو دیکھا کہ حانی ابن عروہ کے سوا پوری مسجد کوفہ میں کوئی نہیں. یہ کون لوگ تھے میرے عزیز دوستوں, یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے خود دعوتیں دی تھی, جنہوں نے خود بلایا تھا. میں تاریخ کے کس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کروں. تاریخ میں ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب عاشور کا دن آیا اور عاشور کا دن ایک صلوات پڑھیں بعد, جب عاشور کا دن آیا جب سید الشہداء شہید ہو گئے
جب فرات نیزوں اچھلنے لگا، جب آندھیاں آنے لگی، ایسے عالم میں وہی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، انہی مسلمانوں کو نماز پڑھنا سوجا. اللہ اکبر، سنیے گا اس واقعے کو، تعجب کریں گے آپ، مسلمان کیسے مسلمان. اور پھر صرف اس لیے میں واقعہ نہیں بیان کرتا، میں واقعہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس واقعے کو سن کے ہم اپنے گھروں میں جا کے سوچیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. سید الشہداء کو جن ہاتھوں سے قتل کیا، سید الشہداء کو جن ہاتھوں سے اٹھایا، جن ہاتھوں سے علی اکبر کو قتل کیا، جن ہاتھوں سے علی اصغر کو قتل کیا، ان مسلمانوں کو عصر کے وقت نماز عصر پڑھنے کا شوق ہوا. اس زمانے میں کمپاس نہیں تھا کہ قبلہ پتہ چلتی کہ قبلہ کس طرف ہے. آندھی آ چکی تھی، سیاہ آندھی تھی، اندھیرا تھا، نماز عصر کا وقت تھا، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوا کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں. عمر سعد کے پاس آئے، اور عمر سعد کوئی معمولی چیز نہیں تھا، ایک عالم چیز، عالم شخصیت تھا عمر سعد. اگر آپ اس کے اشعار کو پڑھیں گے کہ اشعار اس نے کیسے لکھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمر سعد کتنا بڑا عالم تھا، جاہلات میں نہیں تھا. عمر سعد کے پاس آئے مسلمان اور عمر سعد سے کہا کہ ہم نماز عصر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ اندھیرا ہو گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، آپ ہم کو بتائیے کہ قبلہ کہاں. کسی بھی مقتل میں آپ اس واقعے کو پڑھ لیجیے. عمر سعد نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، تم گھبرا رہے ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، نیزے پہ حسین کے سر کو دیکھ لو، جس طرف حسین کا سر ہے اسی طرف قبلہ، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی بھی اپنے سر کو قبلے سے الگ نہیں رکھا. یہ مسلمان تھے، کیسے مسلمان، کہاں کے مسلمان تھے. نماز پڑھنا ہے، اسی کو قتل کیا جس کا رخ ہمیشہ قبلے کے رخ، کیسے مسلمان تھے، کہاں کے مسلمان تھے. انہیں کو کہتا ہے خدا اولئک کالانعام بل ہم اغل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. عزیزان گرامی، مسلم ابن عقیل بلایا، لوگوں نے خود بلایا، کتنے خط بھیجے امام کو، لیکن جب تھوڑا سا خوف آیا کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، خدا بھی بھول گئے، خدا کون چیز ہے اس کو بھی بھول گئے، مسلمانوں نے مسلم ابن عقیل کو تنو تنہا چھوڑ دیا. آخر میں وہ وقت آیا کہ مسلم ابن عقیل تو آ کے گھر آئے، تو آ کے گھر سے باہر نکالے گئے، زخمی حالت میں مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لائے. جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لائے تو مسلم ابن عقیل اپنے بھویں جو ہے ان کو بلند کر کے اور بالکل سینہ تان کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آئے، حالانکہ مسلم ابن عقیل مجروح تھے، زخمی تھے. کسی نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا تم نے، مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، اس کے سوا میں کسی کو سلام نہیں کروں. کہا تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے، کہا کچھ بھی سزا ہو، مسلم ابن عقیل نے سر جھکایا ہے فقط اللہ کے واسطے. کہا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کہا پرواہ نہیں. مسلم ابن عقیل کو چھت کے اوپر لے کے گئے، اور چھت کے اوپر لے جانے کے بعد کہا کہ ہم اس چھت سے تمہیں گرا دیں گے. مسلم ابن عقیل گرنے سے پہلے ایک مرتبہ راستے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر میرا آخری سلام ہو، کوفے والوں نے دغا بازی کی ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو کوفے کی طرف نہ آئیے. یہ کہ مسلم ابن عقیل اس دنیا سے اٹھ گئے، شہید ہو گئے. راستے میں جب حسین کو یہ خبر ملی، کہ مسلم ابن عقیل اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں تو مسلم ابن عقیل کی ایک بیٹی تھی جو قافلہ امام حسین کے ساتھ تھی. ایک مرتبہ حسین نے مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو بلایا, جب وہ بیٹی نزدیک میں آئی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کے ہاتھ اس بچی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ کو پھرایا. بس اللہ دارو ایک مرتبہ جب ہاتھ پھرایا ہے اس بچی نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھ کے کہا مولا مولا آپ ایسے ہاتھ پھرا رہے ہیں میرے سر پہ جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھرایا جا رہا ہو. حسین نے ایک مرتبہ بچی کو چومنا شروع کر دیا, کہا میری بچی آج سے تم مجھے باپ کہہ کے پکارنا, اس لیے کہ تمہارا باپ ارے کوفے میں شہید ہو گیا. بس عزادارو ایک جملہ آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں, جب مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے کے گئے ہیں تو مسلم ابن عقیل سینا تان کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے آئے اور آ کے بات کی. مگر ایک مرتبہ جب امام زین العابدین کوفے میں پہنچے ہیں اور قافلہ لے کے آئے ہیں تو امام کی نظریں جھکی ہوئی تھیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توق خاردار تھا. کسی نے آ کے پوچھا, کوفے کے دربار میں کوئی آ کے کہتا ہے کیا تم علی ابن حسین ہو؟ کہا میں علی ابن حسین ہوں. کہا تم ہی حسین کے فرزند ہو؟ کہا میں ہی حسین کا فرزند ہوں. کہا تم کیسے کہتے ہو کہ تم حسین کے فرزند ہو جب تمہارے چچا عقیل آئے تھے ارے تو ظالم کی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہے تھے, تمہاری تو نظریں جھکی ہوئی ہیں, شہادت تو تمہارے گھر کی میراث ہے, کیا بات ہے کہ تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہیں؟ ایک مرتبہ نحیف آواز سے کہا جب میرے چچا آئے تھے تو تنہا آئے تھے, میرے ساتھ زینب و ام کلثوم ہے جن کے سروں پہ چادر نہیں. ارے علی کی علی کی علی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ لوگوں کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دی.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تفعلون.